الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله عز وجل اللہ پاک کے پیارے نام یعنی الاسماء الحسنی یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہم نے اب تک اللہ جل شانہ کے تقریباً 95 نام سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی اپنے اس سلسلے کے اندر ہم اللہ پاک کے مبارک نام سننے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے معنی بھی سنیں گے، اور اس کے تحت جو علماء نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک کے مبارک ناموں کی برکتیں بہت ساری ہیں، اور ان ناموں کا ایک مقصود علماء نے یہ بیان کیا، یعنی جہاں احادیث طیبہ میں یہ فضیلت آئی کہ بندہ اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو یاد کر لے، جو 99 نام ہیں، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ جب اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کو بندہ یاد رکھے گا اور ان کے معنی کو بھی سمجھے گا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو جب اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا، کوئی چیز مانگے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا، تو اس میں اگر وہ اسی نام کو پیش نظر رکھے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مانگ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف حاضر رہے گی، وہ مانگنے میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے گا، اور اس صورت میں جب کہ بندے کی توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، تو یہ مانگنا بھی اس کے لیے جلد قبولیت کا ذریعہ بنے گا کہ جلد سے جلد وہ چیز اس کے لیے قبول ہوگی۔ جیسے کوئی شخص مثال کے طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اس میں وہ اللہ پاک کی رحمت کو طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، اب اس موقع پر اگر وہ اللہ پاک کے نام الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہ جل شانہ کو پکارے، اللہ پاک کو یاد کرے، تو یہ پکارنا اس کے لیے انتہا درجے کا مفید ہوگا اور اس کی توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف رہے گی۔ اور مثال کے طور پہ کوئی شخص اللہ پاک سے رزق طلب کرتا ہے، وہ رزق کا طلبگار ہے کہ اللہ پاک اسے رزق عطا فرمائے، تو اب وہ اللہ پاک کے نام رزاق کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کرے کہ اے رزق دینے والے رب، اے رزاق، تجھے اپنی اسی صفت کا واسطہ، مجھے رزق عطا فرما، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف رہے گی، دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی یہ دعا جلد از جلد قبول ہوگی۔ اسی طرح اور دیگر ناموں کو آپ لیتے چلے جائیں جو ہم سنتے ہوئے آئے ہیں، تو جہاں بندے کو جس طرح کی حاجت ہے ان ناموں کے ساتھ وہ اللہ پاک کو پکارتا رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں جلد قبول ہوگی۔ یہ بھی اللہ پاک کے مبارک ناموں کو یاد رکھنے کا فائدہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ پاک کے جو مبارک نام ہوتے ہیں، ہم سنتے ہوئے آئے بہت سارے ناموں کے ساتھ، کہ ان ناموں کے اندر بہت ساری صفات وہ ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جس میں ہمارے لیے یہ درس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں۔ ہمیں یہ بیان کیا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ پاک کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ تم بھی متصف ہو جاؤ، یعنی اللہ پاک رحم فرمانے والا ہے، تو اب اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ مخلوق کے اوپر رحم کرے۔ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، تو اب اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ مخلوق کو معاف کرے، دوسروں کو معاف کرے۔ تو اللہ پاک کے نام بندے کو جتنے زیادہ معلوم ہوں گے، ان کے معانی جتنے زیادہ معلوم ہوں گے، اتنا ہی بندے کے اندر اچھے اخلاق کا پیدا ہونا، اپنے اخلاق کو بندے کے لیے سنوارنا، یہ آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ پاک کے مبارک ناموں کے کچھ فوائد ہم مسلسل الحمدللہ اپنے کئی سلسلوں میں سنتے ہوئے آئے ہیں، بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو نام ہم سنیں گے، ہمیں چاہیے کہ ان ناموں کا جو تقاضا ہے اس کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے جو آج ہم نام اللہ پاک کا سنیں گے وہ ہے الباقی، الف لام با الف قاف یا باقی۔ باقی یہ اردو زبان میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز باقی رہنے والی ہو، جو ختم ہونے والی نہ ہو، جو فنا ہونے والی نہ ہو، اس کو باقی کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات یہ باقی ہے، یعنی جس کا وجود ضروری ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جس کا ختم ہونا نہیں ہے۔ ہر شے ختم ہو جائے گی، ہر شے ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ پاک کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی، کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے۔ اب اس پر گفتگو آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی روشنی میں کرتے ہیں، لیکن اب اس نام کا تقاضا کیا ہے؟ اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ یہ صفت ہمارے اندر یوں نہیں آ سکتی کہ ہم ہمیشہ باقی رہیں، ہم پر فنا آنے والی ہے، ہم ختم ہونے والے ہیں، تو اب ہمارا جو بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارا جو توکل ہونا چاہیے، وہ اس ذات پر ہونا چاہیے کہ جو باقی رہنے والی ہے، جس کو فنا نہیں ہے۔ تو وہ یقیناً اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اہل ایمان کی، توکل کرنے والوں کی یہ صفت بیان کی کہ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کیجئے کہ جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں، جو فنا ہونے والی ذات نہیں، یعنی جو باقی ہے۔ تو اس نام کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے، اللہ پاک کی ذات کے اوپر توکل کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اپنی اس صفت کے حوالے سے کئی مقامات پہ بیان فرمایا۔ سورہ رحمان کی مشہور و معروف آیت ہے، ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ جو کچھ اس زمین پر ہے وہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے، یعنی کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہاں آپ کا جو رب ہے وہ، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، جو عزت والی، جلال والی اور بزرگی والی، اکرام والی ہے، عزت والی ہے، وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کو کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ یوں ہی اللہ جل شانہ نے اور کئی مقامات پر اپنی بقا کا تذکرہ کیا کہ مخلوق ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اسی نام کے ساتھ اللہ پاک کا ایک اور نام ہے الوارث۔ یہ نام اس کا معنی یہ ہے، یعنی ویسے وارث بندوں کے اعتبار سے الگ معنی بنتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے وارث کا معنی دیکھیں گے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وارث کے معنی ہے بندوں کو فنا کرنے کے بعد باقی رہنے والا، جب کوئی دعوے دار نہ رہے۔ یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی، فنا ہونے کے بعد بھی جو باقی رہے، جس کی ملکیت کے اندر ساری کی ساری چیزیں باقی رہیں، یعنی ویسے ہی وہ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن مخلوق کے فنا ہونے کے بعد ساری مخلوق کی جو ملکیت ہے، ان کا مالک ہونا ہے، ان کا کسی چیز کا کے اوپر قادر ہونا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ساری کی ساری جو ملکیت ہے، ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، وہ اللہ پاک ہی کی طرف رجوع کریں گی۔ تو جو ان تمام چیزوں کا حقیقی مالک ہے، فنا ہونے کے بعد بھی جس کے پاس ساری چیزیں آئیں گی، وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ ہم بندوں کے اعتبار سے وارث اس کو کہتے ہیں کہ ایک معنی وارث کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد اس کے کچھ رشتہ دار مقرر ہوتے ہیں شریعت کی طرف سے، قرآن و سنت میں مقرر کیے گئے کہ ان کو اس کی وراثت میں سے، اس کے مال میں سے حصہ ملے گا۔ تو جن کو حصہ ملتا ہے ان کو ہم وارث کہتے ہیں کہ یہ وارث ہیں اور ان کو وراثت کے اندر سے حصہ ملا ہے۔ اللہ جل شانہ اس سے پاک ہے، اس کی ذات کے لیے یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے لیے وارث کا معنی یہ ہے کہ پہلے بھی وہی حقیقی مالک ہے، اور بندے فنا ہو جائیں گے تو ان تمام چیزوں کا بھی وہی مالک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ایک تو واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Yani zameen aur jo kuch is par hai sab ke waris hum honge aur hamari hi taraf unhe lotaya jayega. Yani har cheez ke uska jo waris hai wo Allah jalla shanuhu hai. Ek maqam par Allah jalla shanuhu ne isi maana mein ye irshad farmaya ke wa narithu ma yaqulu wa ya'tina farda. اور جو باتیں وہ کہہ رہا ہے اس کے ہم ہی مالک ہوں گے اور ہماری طرف وہ تنہا لوٹ کر آئے گا. یعنی کفار جو اللہ پاک کی باتوں میں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اپنے مال کے اوپر اپنی اولاد کے اوپر جو فخر و تکبر کا اظہار کر رہے ہیں, تو یہ جس چیز کے اوپر بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مال ہے یہ اس کا مال ہے, حقیقی طور پر یہ اس کا مال نہیں بلکہ لوٹ کر اللہ جل شانہ کی ملک میں اللہ جل شانہ ہی کی طرف اس نے جانا ہے. اس کا مالک بھی اللہ پاک ہے اور اس کے مال کا مالک بھی اللہ پاک ہے. تو حقیقی طور پر جس کا مال ہے, حقیقی طور پر جس کی شے ہے وہ اللہ پاک ہے. عارضی طور پر اس نے مخلوق کو اس کا مالک کیا ہوا ہے, بندوں کو اس کا مالک کیا ہوا ہے, اور بندوں کے فنا ہونے کے بعد مخلوق کے فنا ہونے کے بعد ان کی عارضی ملکیت بھی اس سے ختم ہو جائے گی. اللہ پاک کی ملکیت اس پہ پہلے بھی تھی, اب بھی باقی ہے, اور ایسی ہی ذات کو الوارث یہ کہا جاتا ہے. یعنی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی ان کی چیزوں کا جو مالک ہے وہ اللہ جل شانہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ پاک کا ہے. للہ ملک السماوات والارض, آسمانوں کا اور زمینوں کا جو بادشاہت ہے, جو ملکیت ہے وہ اللہ پاک ہی کے لیے ہے. دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے ہمیں ملکیت حاصل ہے, لیکن جو قیامت کا دن ہوگا جب اللہ پاک ساری مخلوق کو فنا فرما دے گا تو اس وقت کسی کی کوئی ظاہری ملکیت بھی موجود نہیں ہوگی. لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم, کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے. پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا کہ اللہ الواحد القہار, اس اللہ کے لیے جو تنہا ہے اور جو غلبے والا ہے, جو دوسروں کے اوپر غالب ہے, اسی اللہ کے لیے. حالانکہ اللہ پاک ہی کے لیے ہر وقت بادشاہی ہے, دنیا کی بھی آخرت کی بھی, لیکن چونکہ دنیا کے اندر لوگوں کو ظاہری اعتبار سے ملکیت دی گئی ہے, لوگ ظاہری اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت کے اندر ہے, لیکن قیامت کے دن وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہر چیز کی جو حقیقی ملکیت ہے وہ اللہ پاک کی ہے, ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی کچھ حاصل نہیں. اور چونکہ جب اللہ پاک کی اعلان فرمائے گا اس وقت ساری کی ساری مخلوق کو اللہ پاک فنا فرما دے گا, تو اس وقت تو کسی طرح کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی. اس لیے اللہ پاک اعلان فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے, اور جواب دینے والا کوئی ہے نہیں, تو اللہ پاک خود ہی اعلان فرمائے گا کہ اسی اللہ کے لیے ہے کہ جو واحد ہے اور جو غالب ہے, جو غلبے والا ہے. تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اس نام کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کے اندر عارضی طور پر مالک ہیں, حقیقی مالک اللہ پاک ہی ہے. لہذا اپنے مال کے اندر ہمیں وہی تصرف کرنا چاہیے, وہی کچھ کرنا چاہیے کہ جو اللہ پاک پسند فرماتا ہے. بالآخر لوٹ کر ہم نے اللہ جل شانہ کی طرف ہی جانا ہے. اگلا نام جو ہم آج کے سلسلے کے اندر شامل کریں گے وہ ہے الرشید, اللہ پاک کا مبارک نام الرشید. رشید یہ رشد سے نکلا ہے جس کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں, رہنمائی دینے کے ہوتے ہیں. لیکن رشد اور ہدایت کے اندر علماء نے ایک باریک فرق کیا ہے کہ جو ہدایت ہوتی ہے اس میں ظاہری اسباب بندے کو دکھائے جاتے ہیں, اس کو بتایا جاتا ہے, راستہ اسے دکھایا جاتا ہے, اس کو راستے کی طرف چلایا جاتا ہے, دلائل اس کے سامنے قائم کیے جاتے ہیں, ایسی چیز کو ہدایت کہا جاتا ہے اور ہدایت دینے والے کو ہادی کہا جاتا ہے. رشد کا ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ جو الہامی طور پر یعنی دل کے اندر جو ہدایت کو ڈال دیا جاتا ہے, ایسی ہدایت کو ایسی رہنمائی کو رشد کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو اس بات کی رہنمائی دینا, اس کو یہ چیز سکھانا کہ اس نے کس طرح اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے, یہ بات اللہ پاک اس کے دل کے اندر ڈالتا ہے، اس کو اس چیز کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ بچے کو اس بات کی رہنمائی دینا کہ اس نے کس طرح اپنے جسم کو کس انداز میں ہلانا ہے، جب اسے بھوک لگے تو اس نے رونا ہے، اور ماں جب اسے دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کا کوئی طریقہ اسے نہیں بتایا جاتا، اللہ جل شانہ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اس نے کس انداز میں اپنی اس غذا کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو الہامی اعتبار سے دل کے اندر باتیں ڈالی جاتی ہیں، تو ایسی ہدایت کو رشد کہا جاتا ہے۔ کبھی رشد کا معنی یہ ہدایت کے طور پر ہی ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ رشد سے مراد اسی طرح کی ہدایت یہ ہوتی ہے جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے وہ جہاں ہادی ہے، ہدایت دینے والی ہے، وہیں اللہ پاک کی ذات رشید ہے۔ البتہ بعض نے یہاں پہ رشید کو مرشد کے معنی میں لیا، اس لیے کہ رشید کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو خود سے ہدایت یافتہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، تو اس کو مرشد کے معنی میں بعض نے لیا کہ اللہ پاک یہ رشد دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اور اپنے اس نام کو اللہ پاک نے، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ من یهد اللہ فهو المهتد، یعنی جس کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی اسی کو ہدایت ملتی ہے کہ جس کو اللہ پاک یہ ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ پاک گمراہی کے اندر چھوڑ دے، یعنی اس کو اللہ پاک ہدایت نہ دے، تو فلن تجد له ولیا مرشدا، تم ہرگز ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار اور ہدایت دینے والا نہیں پاؤ گے، یعنی مرشد نہیں پاؤ گے مطلب ہدایت دینے والا نہیں پاؤ گے۔ تو اصل ہدایت اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی ہے، چاہے وہ الہامی اعتبار سے ہو، چاہے فطری اعتبار سے ہو، چاہے وہ دلائل کو قائم کرنے کے ساتھ ہو۔ البتہ اللہ جل شانہ جہاں خود ہادی ہے، خود ہدایت دینے والا ہے، اور خود اللہ پاک رشد دینے والا ہے، رشید ہے، کہ بندوں کو دل کے اندر ان کے ہدایت کو ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے، وہیں اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق میں سے کئیوں کو ہادی بنایا ہے کہ جو ہدایت دینے والے ہیں اور صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، یعنی سیدھا راستہ ان کو دکھانے والے ہیں، سیدھے راستے پر آپ چلانے والے ہیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی اللہ پاک نے ہادی بنایا ہے، رشید بنایا ہے، کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہاں، حقیقی ہدایت اللہ جل شانہ کی طرف سے ہی ہے، اس میں بندے کو قدرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا سکے۔ لہذا جہاں یہ فرمایا کہ بے شک آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دیتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے۔ تو جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دیتے جس کو چاہتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت کے بغیر، اللہ پاک کی اجازت کے بغیر آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جہاں اللہ پاک نے آپ کو اجازت پر رحمت فرمائی تو وہاں آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے سورۃ الشورى میں یوں فرمایا کہ آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی ہدایت طرف ہدایت دیتے ہیں، کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے اس مبارک نام کا بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر اللہ پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہادی نام جو ہم نے سنا تھا، اس کے ضمن میں بھی اس طرح بہت ساری گفتگو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی، تو اسی معنی میں تقریباً یہ رشید کا بھی نام ہے، اور اس کے معنی میں جو معمولی فرق تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہمیشہ صراط مستقیم پر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کے راستے پر اللہ پاک ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے میں الحمدللہ ہمارے 98 نام یہ پورے ہوئے، اور اب ہم آخری نام الصبور، جو اللہ پاک کا مبارک نام ہے، اس کے حوالے سے گفتگو اپنے اگلے سلسلے کے اندر کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک نئے انداز میں کوشش کریں گے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جو پچھلے ہمارے سلسلے ہوئے ہیں اس کا خلاصہ بھی اور اس حوالے سے گفتگو بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان تمام سلسلوں میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جو باتیں ہم نے اس کے اندر بیان کی ہیں اس میں جہاں اخلاص کی کمی ہوئی ہے، ریاکاری ہوئی ہے، اللہ پاک اسے بھی معاف فرمائے، اور اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اپنے ان مبارک ناموں کا حصہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سلسلے کے اندر اللہ پاک کے جو 99 ناموں میں سے آخری نام ہے اسے ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے مبارک ناموں کی مٹھاس اور لذت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔